الخوف عليه. قل أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المستحيم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلی جمعہ کو آپ بزرگوں کے سامنے تھوڑی سی بات قربانی کے متعلق عرض کر رہا تھا، اور اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ قربانی کا عمل جانور کی شکل میں اس کو ذبح کرنا جو صاحب نصاب کے اوپر شریعت نے واجب قرار دیا ہے، وہ ضروری اور لازم ہے. اور پچھلی جمعہ میں آپ نے یہ بھی معلوم کر لیا، اور آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ ان دنوں کے اندر قربانی کے عمل سے کوئی عمل ثواب میں، یعنی صدقہ خیر خیرات وغیرہ میں بڑھ نہیں سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان دنوں میں صدقہ خیر خیرات کی ممانعت ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی عمل قربانی کے جو ہے عمل سے ثواب میں بڑھ نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پر مان لو کہ کوئی آدمی بغیر قربانی کیے اگر 10,000 پاؤنڈ بھی خرچ کرے، تو ایک آدمی صحیح طور سے قربانی کرتا ہے، اس کا ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ عمل مقصود ہے اللہ پاک کے نزدیک. یہ ایک عمل ہوا. حدیث پاک میں آتا ہے، اور حدیث پاک اس کو نقل فرمایا ہے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اتنے بڑے زبردست مجدد ہے، ان کی بہت بڑی تحقیق ہے. لکل آیت ظہر و بطن، ہر آیت کے لیے ایک ظاہری چیز ہوتی ہے اور ایک باطنی چیز ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھو کہ ایک جسم اور ایک روح، ایک داخل ہونے کا دروازہ، ایک اس کے اندر کی چیز. یا جیسے پچھلی جمعہ کو عرض کر رہا تھا گریپس اور گریپس کا جوس، شریعت کے اندر بھی اعمالوں میں اللہ جل شانہ نے یہ چیز رکھی. نماز کے ذریعے سے خشوع اور خضوع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے. بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ جس آدمی کو اگر دل کے اندر عاجزی پیدا نہیں ہوتی ہے، تو نہایت اہتمام کے ساتھ خشوع اور خضوع میں خوب زور لگا کر دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھے، انشاءاللہ ایک مدت کے بعد اس کی نفس میں عاجزی پیدا ہو جائے گی. یہ علاج بتایا. روزے کا جہاں اللہ جل شانہ نے حکم بیان فرمایا کہ روزے رکھو، تو ساتھ میں آخر میں ارشاد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اس روزے کے ذریعے سے تقوی، خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ گویا روزے کی ایک روح بن گئی. پھر بھی عرض کر دوں، اس لیے کہ بعض اوقات جو ہے غلط فہمی اور اس غلط فہمی میں ڈالنے والے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے، کہ ظاہری اعمال کچھ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، داخل ہونے کا دروازہ یہی ہے. اگر کوئی آدمی عاجزی اور خشوع کسی اور طریقے سے پیدا کر لے اور نماز نہ پڑھے، تو کہا جائے گا یہ فاسق ہے، اور اگر انکار کرے تو کہا جائے گا کافر ہے فرضیت کا. دروازہ یہی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے جو طریقہ بتائے ہوئی ہے، اس کا ظاہر جسم بھی مقصود ہے اور اس کا باطن اندر کی چیز بھی مقصود ہے، دونوں. گریپس نہیں ہوگی تب تک جوس کیسے نکلے گا؟ ناک میں سے نکالو گے جوس کہاں سے؟ ایپل جب تک ہوگا نہیں، جوس کہاں سے نکلے گا؟ بنانا ہوگا نہیں، وہاں تک بنانا جوس کہاں سے نکلے گا؟ چیزیں یہی ہے جو اللہ جل شانہ بتائی ہے کہ اسی دروازے سے داخل آؤ، داخل ہوا تو البیوت میں ابوابہا، کسی دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں. ظاہری عمل کو چھوڑ کر اگر باطنی عمل پیدا کر لے اور کوئی کسی کے اندر اگر شیطان داخل ہو جائے اور یوں کہے کہ میرے اندر تو باطن داخل ہو گیا, ظاہر کی ضرورت نہیں ہے, بڑا فاسق ہے, کافر ہے, انکار کرنے والا, انکار منکر کافر ہے. قربانی کا عمل بھی ضروری ہے, اس کا انکار کرنے والا شریعت کی ایک بہت بڑی جو ہے یعنی ایک حکم کو انکار کرتا ہے, وجوب کا انکار کرتا ہے. دنیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا, انگلینڈ کے اندر داخل ہونے کے دروازے بنائے حکومت نے, یا تو برمنگھم ایئرپورٹ سے آؤ, یا مینچسٹر ایئرپورٹ سے آؤ, یا ہیترو سے آؤ, یا گیٹ ویک سے آؤ, یا ڈوور سے آؤ, پانی کے جہاز سے آئے تو اور بھی دروازے ہوں گے. یہ حکومت نے کیا کیا ہے, دروازے, اور وہ امیگریشن قائم کر دیا ہے. گیٹ ویک سے آؤ تو وہاں آپ کا امیگریشن چیک ہو جائے گا, ہیترو سے آؤ تو وہاں, برمنگھم سے آؤ تو, مینچسٹر سے آؤ تو, کہیں سے بھی آؤ, باہر کے ملک سے آؤ, یہ دروازے رکھے ہیں حکومت نے, وہاں چیک ہو جائے گا تمہارا. اور کسی آدمی کے پاس پاسپورٹ بھی موجود ہے, ویزا بھی موجود ہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی گڑبڑی نہیں ہے, لیکن آتا ہے اوندھے راستے سے, دریا میں چھپ چھپ کر آتا ہے, فوراً حکومت اسے پکڑ لے گی. وہ کہ میرے پاس پاسپورٹ ہے, سب کچھ ہے, چور ہے تو, تیرے پاس پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی کچھ دال میں کالا ضرور ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے, تو آیا کیوں اس طریقے سے؟ تیرے پاس پاسپورٹ ہے تو ہیترو سے کیوں نہیں آیا, تو برمنگھم سے کیوں نہیں آیا, مینچسٹر سے کیوں نہیں آیا, پانی کے جہاز دوور سے کیوں نہیں آیا, فلاں جگہ سے کیوں نہیں آیا جہاں حکومت نے گیٹ بنایا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ ریڈی, کہا ریڈی سب کچھ ہے لیکن چور ہے, کچھ نہ کچھ ہے, فوری طور پر پکڑ لیا جائے گا اسے. اگر رات کے اندھیرے میں کوئی پانی کی کشتی سے, کہیں جہاز سے, کوئی جو ہے انگلینڈ کی کسی ایسی جگہ کے اوپر سے وہ داخل ہونا چاہتا ہے کہ جہاں حکومت نے راستہ نہیں بنایا ہے اور باہر سے آ رہا ہے, تو چور سمجھا جائے گا نا. ایک ظاہری مثال ہے جو اللہ جل شانہ نے دماغ میں سیب ڈالی. اقتالہ جل شانہ نے عاجزی پیدا کرنے کا راستہ, اپنی اطاعت کا راستہ نماز کو بتایا ہے. نماز کے علاوہ کسی اور دروازے سے داخل ہو جائے معلوم ہوتا ہے شیطان کا ساتھی یہی ہے, چور ہے. ہاں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں, وہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ہماری اس مجمع میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی نہیں ہے, لیکن بعض فرقے ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے, فلاں جگہ پر پیسہ کرو فلاں, یہ ملحد ہے, بے دینی ہے, فسق ہے. شریعت نے جو چیز قائم کی ہے اسی چیز کے راستے سے آ جائے گا سیدھا. کوئی آدمی کہے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر روزے سے تقویٰ پیدا ہو. میں تقویٰ اور خشیت الہی کسی اور چیز سے پیدا کرتا ہوں, مجھے بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوا چور ہے, یہ شریعت کے اندر چوری کرتا ہے. ارے اتنی بڑی چوری کرتا ہے کہ اگر تو روزے کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا, نص قطعی کا انکار ہے, انکار منکر, نہ رکھنے سے اقرار اور نہ رکھنے سے فاسق ہو جائے گا. دروازہ وہی ہے, پکڑنا پڑے گا وہی, وہ پہلے پھر بعد میں یہ چیز آئے گی. ہاں پہلے کوئی جز نکال لے اور بعد میں کہا میں اب یہ انگور لاؤں, ایسا نہیں چلے گا. پہلے انگور ہونا چاہیے مشین کے اوپر, صاف شفاف دھو کر رکھے, پھر اس کے بعد مشین چلے تو اس کے اندر سے جز نکلے گا. تو اسی طریقے سے قربانی کے اندر بھی ایک ظاہری چیز ہے, جانور کو ذبح کرنا, جو شریعت نے جس کا طریقہ جانوروں کو بھی متعین کر دیا ہے, کون سے جانور قربانی میں چلتے ہیں, اور ٹائم بھی مقرر کر دیا قربانی کا, کہاں سے لے کر کہاں تک کتنا بڑا جانور, یہ سارے مسائل ہیں جو آپ ہوتا جانتے ہیں, نہ جاننے پر پوچھ سکتے ہیں, یہ مقصود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک بہت بڑا جز اور مقصد, اگر وہ فوت ہو جائے گا تو ایک ظاہری وجوب تو ادا ہو جائے گا, لیکن اس کے ذریعے سے حق تعالیٰ جل شانہ ہوں جو ہمیں روحانیت دینا چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گی. اور یہ بھی قرآن پاک میں ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے. قرآن پاک میں 70ویں پارے میں سورہ حج کے اندر ارشاد ربانی ہے, فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یہ جانوروں کی قربانی کے متعلق ہے, ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قربانی کا دستور رکھا ہے, طریقہ الگ الگ تھا. کیا مقصد ہے فرمایا مقصد یہ ہے فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فرمایا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر وحدانیت, اللہ کے اوپر بھروسہ, اللہ کا ایک ہونا, توکل اور یقین خدا ہی کی ذات سے ہوتا ہے, خدا ہی کی ذات سے سب کچھ بنتا ہے, اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے, جس کے سامنے سر جھکا ہے وہ ایک ہی اللہ ہے. فإلهكم إله واحد, آگے قربانی کا روح بیان کی جاتی ہے, فلہو اسلمو, تو اسی کے سامنے تم جھک جاؤ, اسی کے سامنے ہر عمل کے اندر جھک جاؤ. اللہ جل شانہ جہاں کہے کہ یہ کرو تو وہ کر لو, کہے کہ نہ کرو تو نہ کرو, کہو نماز پڑھو تو پڑھ لو, اللہ پاک کہے نماز مت پڑھو تو نہ پڑھو. کہتے ہیں اللہ پاک نماز نہ پڑھنے کو بھی کہتے ہیں. کہہ دیا نماز کا وقت آیا تو اللہ کا حکم ہے, ظہر کی نماز پڑھ لو, عصر کی نماز پڑھ لو, فجر کی نماز پڑھ لو, اور سورج جب سر پہ آیا تو اللہ جل شانہ منع فرماتے ہیں. سب کو اطلاع ہی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک نے سمجھانے کہ اس وقت نماز میں روح تحریمی ہے, نہ پڑھو طلوع کے وقت, غروب کے وقت. اللہ پاک کہے روزہ رکھو تو رکھو, اللہ پاک کہے منع تو نہیں. فرمایا روزہ رمضان کا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے, اور فرمایا یہ جن دنوں میں قربانی ہوتی ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے. دیکھو روزہ بھی حرام, کبھی کبھی پرہیزگاری آ جاتی ہے. میرے ساتھ ہمارے ایک بھائی کا واقعہ کسی وقت پیش آیا, بہت سالوں پہلے ایک جگہ کے اوپر غالباً عید کے دوسرے دن ہم تھے, اور جو ہے وہاں سے گھر میں سے جو ہے بھنا ہوا گوشت, ان دنوں میں تو یہی آتا ہے نا, اللہ ضیافت اللہ ہے, اللہ پاک کی طرف سے مہمانی آیا. ہم چند احباب سے کھانے بیٹھ گئے, وہ الگ بیٹھ کر صوفہ سلی پر بیٹھے. ہم نے کہا آئیے آئیے, ان کا بس بس بس, ہم نے کہا آئیے آئیے, کوئی پرہیزی ہے؟ بعض بزرگوں کو بعض جانوروں کے گوشت سے پرہیزی تھی, لیکن عید کے زمانے میں, عید کے وقت میں انہوں نے اس پرہیزی کو توڑی. مجھے خوب خیال ہے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی میرے تعلیم کے مدرسی کے زمانے کے اندر, جب حضرت محتیم صاحب المعاصرین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے, تو ان کو ڈاکٹروں نے بالکل گائے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا, اس لیے کہ بیماری تھی ان کو. لیکن پانچ دن آتے تھے تو گائے کے گوشت کو پکڑ پکڑ کر کھاتے تھے کہ اللہ میں خوب کھاؤں گا چاہے مر جاؤں گا, خدا کی طرف سے. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ان کو ان پانچ دنوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا, ہم نے نظروں سے دیکھا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ بھی کھاؤ پھر میرے پاس دوا لینے آؤ کہیں. برکت کے لیے بھی بعض بزرگ دن چکھ لیتے تھے, تو وہ اوپر بیٹھ گئے. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بس ایسے ہی ایسے. ہم نے کہا بھائی کچھ پرہیزی ہوگی, چکھ تو لیتے. کہا میں کہنا نہیں چاہتا, اب یہ زیادہ تقویٰ بگاڑ رہے ہیں. اگر تقویٰ بھی آتا ہے نا بغیر علم کے, تو پھر آدمی جو ہے وہ شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے, ہر تقویٰ تھوڑا ہوتا ہے. پھر میرے کو شک ہو گیا کہ نہیں کچھ دال میں کالا ضرور ہے اس میں. میں نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھ چھوڑا ہے؟ کہ ہاں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا. میں نے کہا تم نیچے اتر جاؤ, روزہ توڑ دو, روزہ رکھنا حرام ہے آج کے دن, ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, بہت بڑے گنہگار ہو جاؤ گے. تم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, تم نے رکھا تو خیر ٹھیک ہے, توڑ ڈالو, تمہیں کفارہ بھی نہیں ہے اور قضا بھی نہیں ہے تمہارے اوپر, کچھ نہیں ہے. اللہ کی مہمانی, اللہ کی طرف سے مہمانی, ضیافت. تو میں نے کہا جہاں اللہ جل شانہ کہے روزہ رکھو روزہ رکھیں گے, جہاں کہے مت رکھو نہیں رکھیں گے. فرمایا فلہو اسلمو, اسی کے سامنے گردن جھکاؤ. یہ قربانی کی آیت میں چل رہا ہے 17 میں سورہ حج کے اندر. وبشر المخبتین, اور فرمایا عاجزی کرنے والوں کو تم بشارت دے دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قربانی کے ذریعے سے تمہارا نفس ڈب جائے, تمہارے نفس کے اندر خشوع پیدا ہو جائے, اللہ کی اطاعت پیدا ہو جائے. اور وہ کون بن سکتے ہیں؟ فرمایا آگے چل کر پھر قربانی کرنے کے عمل کی خصوصیت انسان میں یہ پیدا ہوتی ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کی یاد ان کے سامنے ہوتی ہے تو ان کے دل تھر 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 کانپتے ہیں ڈر سے. وجلت قلوبهم, اور کٹھن دل نہیں ہوتے ہیں, نرم دل بن جاتا ہے. مخبتین میں یہ فرمایا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب کلام ربانی پڑھ کر ان کے سامنے تلاوت کی جاتی اللہ کے حکاموں کی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اور وہ قربانی کے عمل سے اپنے اندر ایسی صفت پیدا کر لیتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. توکل کس کے اوپر ہو؟ اللہ کے اوپر ہو. اتنا توکل کرو، اتنا توکل کرتے سیکھ جاؤ سیکھ جاؤ سیکھ جاؤ سیکھ جاؤ، جوانی سے ادھیر عمر میں، بڑھاپے میں، اور بیماری کے بستر کے اوپر، اور پھر موت کے وقت اتنا بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ آج تک بھروسہ کیا، سب کام پورا ہو رہا ہے، قبر میں بھی کام پورا ہو جائے گا. اتنا بھروسہ کرو، اتنی صفت آ جائے. اس کی انتہا ابتدا یہاں شروع ہو جاتی ہے. میرے جوان دوست ہو، ادھیر عمر کے بزرگ ہو، بڑی عمر کے سب لوگ ہو، اتنا بھروسہ کرو، کام کام میں بھروسہ. اب کام اپنے کیے جاؤ، لیکن بھروسہ کس کے اوپر ہو؟ اللہ کے اوپر ہو. امیگریشن کا کام چل رہا ہے، پوری محنت کے ساتھ کرو، جائز طریقے سے. بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ کے اوپر. روزی کماؤ پورے طریقے سے، بھروسہ کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. بیمار ہو دوا کراؤ، صحت کا بھروسہ کس کے اوپر ہو؟ اللہ کے اوپر ہو. اور پھر ایسا کرتے 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 جب بالکل آخری وقت آ جائے تو کہیں گے قبر میں اب ہمارا بس نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا سے الگ ہو جائیں گے. آج تک سارے کام ہوئے توکل کے اوپر، وہاں بھی توکل کے اوپر ہو جائے گا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ اور پھر خاص قربانی کے لیے اس رکوع کے آخر میں ایک آیت بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. بالکل صراحت کے ساتھ اسی رکوع میں قربانی کا بیان چل رہا ہے. پورا رکوع سورہ حج میں، سورہ حج بھی جانتے ہیں، حج کے احکام ہے اس میں، اس لیے اس کا نام سورہ حج ہے. 17 بارے میں 17 جز. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ظاہری بات ہے کہ تم جو گوشت بناتے ہو، یہ گوشت کو اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا ہے. وہاں کہ کھنچے کے کھنچے وہاں جاتے ہو کہ اللہ میں فرشتوں کو کھلاؤ، تمہارا گوشت تھوڑا جاتا ہے، تم ہی کاٹتے ہو، تم ہی کھاتے ہو. ہاں ضروری ہے، اللہ نے یہ حکم دیا، اسی راستے سے تقوی آئے گا، لیکن پہنچتا نہیں ہے وہاں کہ کھنچے کے کھنچے سارے کے سارے سباق کے سباق یا سارے کے سارے ہمارے جو ہے برتن وہاں پہنچ جائے، خرما اور کلیا اور یہ سب. ولا دماؤہا، اور نئی قربانیوں کا خون وہاں تک پہنچتا ہے. پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وہاں کیا پہنچے گا تمہاری قربانی سے؟ فرمایا والا منکم، اس قربانی کے ذریعے سے جو تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے گردن جھکانا، اللہ کے حکام کو ماننا، یہ آ جائے گا، یہ وہاں تک پہنچے گا اور تمہاری عزت کا سامان ہو جائے گا دنیا اور آخرت کے اندر. دیکھا آپ نے قربانی کا یہ جز، یہ تو قرآن پاک سے، حدیث پاک سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا طریقہ تھا کہ کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، بہت کم، بہت ادب کے ساتھ. اس امت کے افراد یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ پہلی امت ہے جنہوں نے دنیا کے اندر تمام نبیوں کی امتوں سے کم سوال کیے اپنے نبی سے. ادب، بہت ضرورت ہوتی تھی تو کسی وقت پوچھ لیتے تھے اور آپ جواب فرما دیتے تھے، اس کو سن لیتے تھے بہت ادب کے ساتھ، اور وہ بھی دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، کیا بیان فرما رہے ہیں، آپ کا مجاز مبارک کس طریقے سے ہے. بہت ادب کے ساتھ ڈرتے تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہماری طرف سے اگر کچھ بھی آیا تو ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے اعلان فرمایا تھا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے رائگاہ ہو جائیں گے تو تم کو خبر بھی نہیں ہوگی. خالی زور سے بولنے کے اندر یہ آیت آئی، فلا تجروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، سبھی سے پارے میں یہ آیت موجود. بہت کم سوال کرتے، اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کل 17-18-19 ایسے سوالات ہے بس، ہے نا. اور ہم تو ایک مولوی صاحب کو دنیا میں گر کر ایک ہی وقت 20 کر لے گئے، وہ بھی ادبی اور ادب کا تو سوال ہی نہیں رہا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قربانی کے متعلق فرمایا، اور چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قربانیاں لوگ کرتے تھے، جانوروں کو کاٹتے تھے، جس کا بیان اور جگہ پر ہے قرآن پاک میں، 8 پارے میں تفصیل سے ہے، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آه ذكرين حرم من الأنثيين أما اشتملت عليه لحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. یہ ان کے ذبح کا بیان چل رہا ہے جو زمانہ جاہلیت میں ناجائز طریقے سے کرتے تھے. تو جانور تو پہلے بھی ذبح کرتے تھے اب بھی کرنا ہے. تو صحابہ کرام نے ارادہ کر لیا کہ پوچھ لیں قربانی کی حقیقت پوری تاکہ کفار اور مشرکین کو معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی اور ہے وہ اور ہے. تو سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے. کیونکہ ایک بچ چکا ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے, میں دونوں چیزیں سے آپ کو سمجھانا چاہتا تھا, ظاہر بھی ہے اس میں باطن بھی ہے. ابیکم کا جو لفظ ہے اس میں بھی دو ہے, ایک تو جو ہے خاص ہمارا جسمانی باپ ہوتا ہے اور ایک کون ہوتے ہیں روحانی. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کون سے باپ مراد ہے؟ روحانی. دونوں سنت ابیکم. اور پھر پورے جملے کو لے لو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کا کیا طریقہ تھا؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قربانی کے اندر نفس کو پہلے ذبح کرنا تھا پھر جانور کو ذبح ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, خواب آیا اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرو, اور بیٹے کو پوچھا کہ میں آپ کو ذبح کرنے کا خواب آیا ہے, کہا بالکل. فلما اسلما وتلوا للجبین, قصہ آپ کو معلوم ہی ہے, قصہ بیان کرنا مقصود نہیں, ایک چیز اس سے بیان کرنا. ابراہیم علیہ السلام کو یوں کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو, آپ کو سب معلوم ہے کہ بیٹے کو یہ وہ کر کے لے گئے اور اپنے بیٹے کو جو چھری چلاتے کتنا بڑا اپنا نفس کو مارا. اپنی جان کو ختم کر دینا اس سے زیادہ مشکل ہے اپنے بیٹے کو پر چھری چلانا, کیونکہ اگر اپنی جان کو ختم کر دیا تو 10 منٹ کا معاملہ ہے, آدمی ختم ہو جائے گا. بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد پوری زندگی بھر بیٹے کی یاد آتی رہے گی کہ میرے ہاتھ سے میں نے ذبح کیا, ان نقشہ و منظر آتا رہے گا. اور پھر چھری پھیرانا, اگر اپنی گردن پر کسی نے چھری پھلائی پھرائی تو پہلے 2-3 منٹ معلوم ہوگا, پھر تو جان جانے لگے گی, آخرت کا معاملہ اور ہے پھر. لیکن یہاں بیٹے کے اوپر چھری چلانا اس کا منظر زندگی پر یاد, اور ہاتھ میں چھری لی اور بیٹے کو لیا اور لے کر جا رہے ہیں, یہ جانور کو ذبح کرنے نہیں جا رہے تھے, یہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ نفس کو ذبح کر رہے ہیں اپنے کو. اللہ جل شانہ نے جو حکم دیا اس کے اوپر میں مر مٹوں گا, چاہے میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. سنت ابیکم ابراہیم. بعد میں پھر حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, ہم نے آواز دی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, تم نے خواب کو سچ کر کے بتایا. اور فرمایا تم جانتے ہو ابراہیم کا اپنے نفس کے بارے میں بہت بڑا زبردست امتحان تھا. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ کھلم کھلا بہت بڑا امتحان تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے نفس کو اللہ کے سامنے پامال کرنے کے اندر. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے جواب مینڈا دے دیا, تو مینڈا بھی رہا اس راستے سے. اس کو کر کے یہ سارا واقعہ کو یاد کر کے مرد مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکائے. جب تک نفس نہیں بنے گا یعنی روح نہیں بنے گی تب تک کام نہیں بنے گا. ظاہر اعمال تو ضروری اور واجب ہے, لیکن جو اصل اس کا جوہر ہے نہیں ملے گا تو جو ہے انسان کمالیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا. نفس کو مارنا یہ ہے, تکبر حسد بغض جینا غیبت کسی کو تکلیف پہنچانا, یہ ساری چیزیں ہمارے نفس چاہتا ہے. اس نفس کو مارو اور ان چیزوں کو مٹاؤ, یہ اصل قربانی ہے. اس قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے توفیق عطا فرمائے.